آج بالخصوص ایرانی عوام اور بالعموم تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس امانت الہی کی جس کا ایران نے سرکاری طور پر اعلان کیا ہے اپنی توان کے بقدر حفاظت کریں اور اس کی بقا کی فکر کریں، اگرچہ تھوڑے ہی عرصے میں اس کے عظیم فائدے بھی سامنے آ چکے ہیں۔ عوام کا فریضہ ہے کہ اس کی راہ سے رکاوٹیں اور مشکلات دور کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ اس کے نور کا پرتو تمام اسلامی ممالک پر سایہ فگن ہوگا اور تمام حکومتیں اور اقوام اس حیات بخش نظام کو قبول کرتے ہوئے اس کے ذریعے دنیا کے مظلوموں اور ستم رسیدہ لوگوں کو جہاں خار بڑی طاقتوں کی بربریت اور مجرمین تاریخ کے پنجے ظلم سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائے گی۔ میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں اور جو باتیں اس عطیہ الہی کے تحفظ و بقا میں ضروری ہیں اور اس کو جو رکاوٹیں اور خطرات درپیش ہیں اسے فریضہ سمجھتے ہوئے اختصار سے موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ میں بارگاہ رب العالمین میں سب کی توفیق و تائید کا طلبگار ہوں۔ الف، بلا شبہ اسلامی انقلاب کی بقا کا راز وہی ہے جو اس کی کامیابی کا راز ہے، اور قوم کامیابی کے راز سے آگاہ ہے۔ اس الہی محرک اور اعلی مقصد کا راز دو اہم چیزیں تھیں، اسلامی حکومت کی تمنا اور اخلاص عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کا باہمی اتحاد و تعاون ہے۔ انہی دو باتوں کی موجودہ اور آئندہ نسلوں سے وصیت کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام اور خدا کی حکومت برقرار رہے اور آپ کے ملک سے اندرونی اور بیرونی سامراجیوں اور عوام کا خون چوسنے والے حکمرانوں کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے، تو اس الہی محرک کو ہاتھ سے جانے نہ دیں جس کی خداوند عالم نے قرآن کریم میں تاکید کی ہے۔ یہی محرک انقلاب کی کامیابی اور اس کی بقا کا راز ہے۔ یاد رکھیے، مقصد کو بھول جانے سے ہی تفرقہ اور اختلاف ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا مشینریاں اور ان کے مقامی طرفدار تفرقہ پردازی اور جھوٹی افواہیں پھیلانے میں اپنی پوری قوت اور اربوں ڈالر صرف کر رہے ہیں۔ مخالفین اسلامی جمہوریہ کی اس علاقے میں بار بار آمد بے مقصد نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے دشمنوں کے درمیان بعض اسلامی حکومتیں اور ان کے حکام بھی شریک ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے علاوہ کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے امریکہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں، بعض نام نہاد علماء بھی ان میں شامل ہیں۔ حال و مستقبل میں ایرانی عوام اور دنیا کے مسلمانوں کو جو چیزیں درپیش ہیں اور ہمیشہ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھنا چاہیے، وہ خانہ برانداز و تباہ کن تفرقہ انگیز افواہیں ہیں جس کو ناکام بنانا چاہیے۔ تمام مسلمانوں، خاص کر ایرانیوں اور بالخصوص عصر حاضر کے لیے میری وصیت یہ ہے کہ ان سازشوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ہر ممکن طریقے سے اپنا اتحاد و اتفاق برقرار رکھیں اور اپنے اتحاد سے کافروں نیز منافقوں کو مایوس کر دیں۔ بے ان اہم سازشوں میں سے ایک جو حالیہ صدی کی گزشتہ چند دہائیوں میں اور بالخصوص انقلاب کی کامیابی کے بعد آشکارا طور پر نظر آ رہی ہے، یہ ہے کہ ملت اسلامیہ اور خاص طور پر ایران کی جانسار قوم کو عالمی پیمانے اور مختلف پہلوؤں سے اسلام سے مایوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی تو نا تجربہ کاری کی وجہ سے کھلم کھلا یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی احکام 1400 سال قبل بنائے گئے تھے، اب وہ قابل قبول نہیں ہیں کہ عصر حاضر میں ان پر کاربند رہتے ہوئے کسی ملک کا نظام چلایا جا سکے۔ یا کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک رجعت پسند دین ہے اور ہر جدت اور تمدن کے مظاہر کا مخالف ہے۔ درحالی کے عصر حاضر میں ملکوں کو عالمی تمدن اور اس کے مظاہر سے دور رکھا نہیں جا سکتا، اور اس قسم کے احمقانہ پروپیگنڈے کر کے اسلام سے بدظن کیا جاتا ہے، اور کبھی موذیانہ اور شیطان طامیز انداز کو اسلام کے تقدس کے طرفدار کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام اور دوسرے خدائی ادیان کا سروکار معنویات اور تہذیب نفس سے ہے۔ مذہب دنیاوی ارتباط سے روکتا ہے، ترک دنیا کی دعوت دیتا ہے اور طاعت و بندگی اور ذکر و دعا کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ یہی چیزیں انسان کو خداوند عالم سے نزدیک اور دنیا سے دور کرتی ہیں، اور حکومت و سیاست اور مہارت سے دلچسپی اس عظیم مانوی مقصد و مقصود کے برخلاف ہے، کیونکہ یہ سب تعمیر دنیا کے لیے ہے اور انبیاء اعظم کا یہ شیوا نہیں رہا ہے۔ افسوس کہ اس قسم کے پروپیگنڈوں نے اسلام سے بے خبر بعض دینداروں اور علماء کو اتنا متاثر کیا کہ وہ حکومت و سیاست میں حصہ لینے کو ایک گناہ و فسق سے تعبیر کرتے تھے۔ شاید بعض لوگ آج بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک عظیم المیہ ہے جس میں اسلام مبتلا رہا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، یا تو وہ حکومت، قانون اور سیاست سے واقفیت نہیں رکھتے، یا پھر مصلحت کے پیش نظر جان بوجھ کر خود کو انجان ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ عدل انصاف کے معیار پر قوانین کا نفاذ، ظالم و بے رحم حکومت کا کلا قمع کرنا، فرد و معاشرے کے درمیان عدل و انصاف کو رواج دینا، بدعنوانیوں، بدکاریوں اور مختلف غلط کاموں سے منع کرنا، کیا اسلام کے دقیانوسی نظام ہونے کا پتہ دیتا ہے؟ عقل و عدل کے دائرے میں آزادی دلانا، استقلال اور خود کفیلی کی طرف بلانا، استعمار کی غلامی سے چھڑانا، استحصال سے بچانا، اور ایک معاشرے کو تباہی و فساد سے نکالنے کے لیے عدل و انصاف کے معیار کے مطابق حدود و قصاص اور تعزیات کا اجرا کرنا، اور سیاست نیز عقل و انصاف کے اصولوں پر معاشرے کا چلانا، اور ایسی ہی اور بھی سینکڑوں چیزیں، کیا وقت کے گزرنے کے ساتھ تاریخ انسانی اور معاشرتی زندگی میں پرانی ہو جاتی ہیں؟ یہ دعویٰ ایسا ہے جیسے کہا جائے کہ عصر حاضر میں عقلی اور ریاضی اصولوں کو بدلنا چاہیے اور ان کی جگہ نئے قوانین رائج ہونے چاہیے، یا مثلا کوئی یہ کہے کہ اگر ابتدائے آفرینش میں سماج کے درمیان انصاف کا نفاذ اور ستمگری و لوٹ کھسوٹ اور قتل کی روک تھام تھی تو اب نہ ہونی چاہیے، کیونکہ آج ایٹم کی صدی ہے اور وہ روش پرانی ہو چکی ہے۔ اور یہ دعویٰ کہ اسلام ترقی پسندی و ایجادات کا مخالف ہے ایک احمقانہ الزام ہے۔ اگرچہ معزول محمد رضا پہلوی بھی یہی کہتا تھا کہ یہ لوگ اس دور میں بھی خچروں پر سفر کرنا چاہتے ہیں، درحال کہ یہ ایک احمقانہ الزام سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ اگر مظاہر تمدن اور جدتوں سے مراد وہ اختراعات، ایجادات اور ترقی یافتہ صنعتیں ہیں جو انسانی ترقی و تمدن میں دخل رکھتی ہیں، تو اسلام اور کسی بھی آسمانی مذہب نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی ہے اور نہ آئندہ کبھی کرے گا، بلکہ اسلام اور قرآن کریم نے تو علم و سنت پر زور دیا ہے۔ لیکن اگر جدید تہذیب و تمدن سے مراد تمام ممنوع چیزوں اور بدکاریوں، حتیٰ کہ ہم جنس بازی وغیرہ کی آزادی و استعمال ہے، جیسا کہ بعض پیشور اور روشن خیال کہتے ہیں، تو اس کے تمام آسمانی مذاہب، دانشور اور عاقل افراد مخالف ہیں۔ اگرچہ مشرق و مغرب پرست افراد اندھی تقلید کرتے ہوئے اس کی ترویج کرتے ہیں، اب یہ دوسرا گروہ جو اپنی مکاری و عیاری کی بنا پر اسلام کو حکومت اور سیاست سے جڑا سمجھتا ہے، تو ان نادانوں سے کہنا چاہیے کہ قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت و سیاست کے بارے میں جتنے احکام پائے جاتے ہیں اتنے دوسری چیزوں کے لیے نہیں ملتے، بلکہ اسلام کے بہت سے عبادی احکامات عبادی اور سیاسی ہیں، اور ان سے غفلت ہی ان مصیبتوں کا سبب بنی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی دیگر حکومتوں کی مانند حکومت تشکیل دی، لیکن ان کا مقصد سماجی انصاف کو فروغ دینا تھا۔ اسلام کے ابتدائی خلفاء بھی وسیع حکومتیں رکھتے تھے، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت، جس میں یہ جذبہ زیادہ وسیع اور جامع انداز میں نمایاں تھا، یہ باتیں تاریخ کے نمایاں حقائق میں ہیں۔ اور اس کے بعد بھی حکومت بتدریج اسلام ہی کے نام سے منسوب رہی، اور اس وقت بھی بہت سے اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اسلامی حکومت کے دعوے دار ہیں۔ میں اس وصیت نامے میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ مصنفین، ماہرین عمرانیات اور مورخین مسلمانوں کو اس غلطی سے نکالیں گے، اور اس طرح کی افواہیں پھیلانا کہ انبیاء علیہ السلام کا ارتباط معنویات سے تھا اور انہوں نے حکومت اور علائق دنیاوی کو ٹھکرا دیا ہے، چونکہ انبیاء و اولیاء نیز بزرگ ہستیاں اس سے پرہیز کرتی تھیں اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، تو یہ نہایت افسوسناک غلطی ہے۔ ایسے فکروں سے امت اسلامیہ کو تباہ کرنا اور خونخوار سامراجیوں کے لیے راستہ کھولنا ہے۔ اسلام نے حکومت سے نہیں روکا ہے، بلکہ ایسے نظام کو ٹھکرایا ہے جس کی بنیادیں ظلم و ستم پر رکھی گئی ہوں، اور جس کا مقصد حوث اقتدار کی تسکین ہو۔ اس حکومت کو ناپسند کیا ہے جس کا مطمئن نظر مال و دولت کا اکٹھا کرنا، اقتدار پرستی اور طاغوت پرستی ہے، اور سرانجام اس دنیا میں غرق ہو جانا ہے جو انسان کو حق تعالی سے غافل کر دے۔ لیکن اگر کسی حکومت کا مقصد مستضعفین کے حقوق کی بحالی، ظلم و جور کی روک تھام اور سماجی انصاف کو رواج دینا ہو، تو وہ حکومت حق ہے۔ اسی کے لیے سلیمان ابن داود اور اسلام کے عظیم شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے عظیم اوصیاء کوشش کرتے تھے، یہ اہم واجبات میں ہے، اور ایسی حکومت کو برقرار کرنا اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ چنانچہ جس طرح کی صحیح سیاست ان حکومتوں میں پائی جاتی تھی، وہ ضروری و لازم ہے۔ ایران کی بیدار اور ہوشیار قوم کو چاہیے کہ وہ اسلامی بصیرت کے ساتھ ان سازشوں کو ناکام بنائے، اور فریضہ شناس مقررین اور مصنفین قوم کی مدد کریں، اور سازش کرنے والے شیطانوں کے ہاتھ کو قلم کر ڈالیں۔ جیم، اور اسی قسم کی سازشوں میں سے شاید اس سے زیادہ موذیانہ وہ افواہیں ہیں جو ملک اور شہروں میں وسیع پیمانے پر پھیلائی جا رہی ہیں کہ اسلامی جمہوریہ نے بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بیچارے عوام، جنہوں نے طاغوت کی ظالمانہ حکومت سے نجات پانے کے لیے اتنے ذوق و شوق سے فداکاری کا مظاہرہ کیا تھا، وہ اس سے بدتر حکومت کے تسلط میں آ گئے ہیں۔ مستکبرین زیادہ مستکبر اور مستضعفین زیادہ مستضعف ہو گئے ہیں۔ قید خانے ان نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو ملک کا مستقبل ہیں۔ سزائیں سابقہ حکومت سے بھی بدتر اور غیر انسانی ہیں۔ اسلام کے نام پر ہر روز کچھ کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ اے کاش انہوں نے اس جمہوریہ کو اسلام کے نام سے منسوب نہ کیا ہوتا۔ یہ دور رضا خان اور اس کے بیٹے کے دور حکومت سے زیادہ بدتر ہے۔ لوگ مشکلات، مصائب اور ہوش و گرانی میں غوطے کھا رہے ہیں، اور صاحبان اقتدار اس حکومت کو کمیونسٹ حکومت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا مال ضبط کیا جا رہا ہے، اور ہر معاملے میں قوم کی آزادی کو اس سے سلب کیا جا چکا ہے، اور اسی طرح کی بہت سی باتیں جن کے پس پردہ کوئی گہری سازش کار فرما ہے۔ اس بات کی دلیل کہ یہ باتیں باقاعدہ کسی سازش اور منصوبے کے تحت ہیں، یہ ہے کہ وقفے وقفے سے ہر طرف اور ہر گلی و کوچے میں کوئی نہ کوئی نئی بات مشہور ہو جاتی ہے۔ ٹیکسیوں میں بھی وہی بات، بسوں میں بھی وہی بات، اور باہمی اجتماع میں بھی وہی بات، اور جب یہ بات کچھ پرانی ہو جاتی ہے تو کوئی نئی بات پھیلا دی جاتی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ بعض علماء بھی جو شیطانی ہیلوں اور ہتھکنڈوں سے بے خبر ہیں، ایک دو سازشی ایجنٹوں کے کہنے سے خیال کر لیتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے۔ در حقیقت جو لوگ ان باتوں کو سنتے ہی مان لیتے ہیں، وہ دنیا کے حالات، عالمی انقلابات اور انقلاب کے بعد درپیش ہونے والے حتمی واقعات و مشکلات سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، اور نہ یہ حضرات انقلاب کے بعد ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ ہیں جو در حقیقت اسلام کے مفاد میں ہے، حقائق سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، آنکھ بند کر کے یہ باتیں سنتے ہیں اور نتیجے میں دانستہ یا نادانستہ ان لوگوں سے جا ملے ہیں۔ میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا کی موجودہ صورتحال کا مطالعہ اور تمام انقلابات سے ایران کے اسلام انقلاب کا موازنہ کرنے، اور جو ممالک اور اقوام حالت انقلاب میں ہیں ان کی حالت اور انقلاب کے بعد ان پر جو گزری ہے اس سے واقفیت، نیز تاغوت کے مارے اس ملک کی ان مشکلات پر توجہ سے پہلے جو رضا خان اور اس سے بھی بدتر محمد رضا نے اپنی لوٹ کھسوٹ کے ذریعے اس حکومت کے لیے وراثت میں چھوڑی ہیں، اور تاغوت کے زمانے میں خانمہ برباد عظیم وابستگیوں سے لے کر وزارت خانوں، دفاتر، اقتصادیات اور فوج کے حالات، عیاشی کے اڈوں، نشاور اشیاء کی دکانوں، تمام شعبہائے زندگی میں بے راہ روی پیدا کیے جانے، تعلیم و تربیت، ہائر سیکنڈری اسکولوں، یونیورسٹیوں، سنیما گھروں اور عشرت گروں کے حالات، نوجوانوں اور عورتوں کی حالت، علماء، متدین حضرات، پابند عہد حریت پسندوں، ستم رسیدہ پاک دامن خواتین اور مساجد کے حالات جاننے، سزائے موت اور عمر قید کی سزا پانے والوں کی فائلوں کا جائزہ، جیلوں کے حالات اور ذمہ داروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے، سرمایہ داروں، غاصب بڑے زمینداروں، ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے بارے میں تحقیق کرنے، عدلیہ اور انقلابی عدالتوں کا جائزہ لینے اور عدلیہ نیز ججوں کے ماضی کے حالات سے ان کا موازنہ کرنے، مجلس شورا اسلامی کے ممبران، حکومت کی اراکین، گورنروں اور ان تمام ذمہ داروں کے حالات جاننے جو اس دور میں آئے ہیں، اور گزشتہ زمانے سے ان کا موازنہ کرنے، تمام سہولتوں حتیٰ کہ پینے کے پانی اور اسپتالوں سے محروم دیہاتوں میں حکومت اور تعمیری جہاد کمیٹی کی کارکردگی کا جائزہ لینے، اور مسلط کردہ جنگ کی مشکلات اور اس کے نتائج، مثلا لاکھوں مہاجرین، جنگ میں نقصان اٹھانے والوں اور شہیدوں کے اہل خاندان اور لاکھوں افغانی و عراقی مہاجرین، اقتصادی ناکابندی اور امریکہ نیز اس کے داخلی اور بیرونی پٹھوں کی مسلسل سازشوں، مزید برآں بحد ضرورت مسائل سے آگاہ مبلغ اور قاضی شرع کے فقدان، مخالفین اسلام اور منحرفین حتیٰ نادان دوستوں کی طرف سے پیدا کیے جانے والے ہرج و مرج کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کا موازنہ کرنے سے پہلے اور مسائل سے واقفیت سے قبل اعتراض کرنے، سخت تنقید کرنے اور فحاشی کے لیے نہ اٹھیں، اور اس مظلوم اسلام کے حال پر جو بدماشوں اور جاہل لوگوں کے سینکڑوں سال کے ظلم و ستم کے بعد آج ایک نوزائیدہ بچے کی شکل میں ابھی ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے محاصرے میں ہے، رحم کریں۔ آپ معترضین سوچیں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ سرکوبی کے بجائے اصلاح اور مدد کی کوشش کریں، اور منافقین، ستمگروں، سرمایہ داروں اور خدا سے بے خبر بے انصاف ذخیرہ اندوزوں کی طرفداری کے بجائے مظلوموں، ستم رسیدہ لوگوں اور محروموں کی حمایت کریں، بلوائیوں اور مفسد دہشت گردوں کی بات پر توجہ دینے اور ان کی بالواسطہ حمایت کے بجائے دہشت گردی کا نشانہ بننے والے مظلوم علماء اور فریضہ شناس مظلوم خدمتگاروں پر توجہ دیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آج اس جمہوریت میں اسلام عظیم پر پوری طرح عمل ہو رہا ہے، یا لوگ اپنی جہالت، بغض اور بے انضباطی کی وجہ سے اسلامی احکام کے خلاف عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے باوجود مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ اس ملک کو اسلامی بنانے کے لیے انتھک کوشش کر رہی ہے اور کروڑوں عوام بھی ان کے طرفدار اور مددگار ہیں۔ اور اگر مٹھی بھر مخالف و معترض اور قدم قدم پر روڑے اٹکانے والوں کا بھی تعاون حاصل ہو جائے تو ان مقاصد کا حصول آسان ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ یہ ہوش میں نہ آئے تو بھی، چونکہ کروڑوں عوام بیدار ہو چکے ہیں اور مسائل کی طرف متوجہ ہیں اور حکومت کے دوش بدوش ہیں، اس لیے خداوند عالم کی مشیت سے اسلامی اور انسانی مقاصد اعلیٰ پیمانے پر پائے تکمیل کو پہنچیں گے، اور گمراہ و معترض افراد اس طوفانی سیلاب کے سامنے نہ ٹھہر سکیں گے۔ دعویٰ کرتا ہوں کہ دور حاضر کے کروڑوں ایرانی عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے حجازی عوام اور امیر المومنین اور حسین ابن علی کے زمانے کی کوفی و عراقی قوم سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں حجاز کے مسلمان بھی آپ کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور بہانے ڈھونڈ کر محاذ جنگ پر جانے سے گریز کرتے تھے، جس پر خداوند عالم نے سورہ توبہ کی چند آیات میں ان کی مذمت کی اور ان کے لیے عذاب کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان لوگوں نے آ حضرت سے اس قدر غلط باتیں منسوب کی کہ روایت کے مطابق حضور نے منبر سے ان لوگوں پر لعنت بھیجی۔ یہی حال اہل عراق و کوفہ کا رہا، انہوں نے بھی امیر المومنین کے ساتھ بے حد ناروا سلوک رکھا، حضرت کی بالکل اطاعت نہ کی۔ حضرت نے ان کی جو شکایتیں کی ہیں اس سے روایات و تاریخ بھری پڑی ہیں، اور اسی طرح عراق و کوفہ کے مسلمانوں نے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ جو کیا اس سے بھی آپ واقف ہی ہیں۔ جن لوگوں نے ان کی شہادت میں اپنے ہاتھ کو آلودہ نہیں کیا، وہ یا مارے کے جنگ سے بھاگ لیے یا خاموش بیٹھ گئے اور تاریخ کا یہ عظیم جرم رونما ہو گیا۔ لیکن اس کے برخلاف آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملت ایران، مسلح افواج، پولیس، سپاہ پاسداران اور بسیج سے لے کر عوامی افواج، قبائلی فوج اور رضاکاروں تک، اور محاذ جنگ پر موجود فوجیوں سے لے کر محاذ کے پشت پر موجود لوگوں تک، سبھی کمال شوق و اشتیاق کے ساتھ کیسی فداکاریاں کر رہے ہیں اور کس طرح کارنامے انجام دے رہے ہیں، اور پورے ملک کے محترم عوام کتنی گراں قدر امداد کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ شہداء کے لواحقین اور جنگ میں نقصان اٹھانے والے افراد نیز ان کے متعلقین بڑی خندہ پیشانی و دلیری اور اطمینان بخش و اشتیاق آمیز گفتار و کردار کے ساتھ ہم سے اور آپ سے ملتے ہیں، اور یہ سب خداوند متعال اسلام اور جاودان زندگی پر ان کے سرشار ایمان اور عشق نیز شوق و اشتیاق کی بنا پر ہے۔ جبکہ یہ لوگ نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ہیں اور نہ ہی امام معصوم صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں، ان کا محرک غیب پر ایمان و اطمینان ہے، اور مختلف پہلوؤں میں فتح و کامرانی کا راز یہی ہے۔
اسلام کو فخر کرنا چاہیے کہ اس نے اس طرح کے پرندوں کی تربیت کی ہے، اور ہم سب کو فخر کرنا چاہیے کہ ایسے دور میں اور ایسی قوم کی خدمت میں ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک وصیت ان لوگوں سے کرتا ہوں جو مختلف طریقے سے اسلامی جمہوریہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے بھی جن سے موقع و مفاد پرست منحرفین و منافقین نے فائدہ اٹھایا ہے، کہ ذرا ٹھنڈے دل سے فیصلہ کریں کہ جو لوگ پروپیگنڈوں کے ذریعے اسلامی جمہوریہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا کردار کیسا ہے، محروم عوام کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہے، جن گروہوں اور حکومتوں نے ان کی حمایت کی یا کر رہی ہیں وہ کون ہیں، اور وہ لوگ جو ملک کے اندر ان سے وابستہ ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں کیسے ہیں، مختلف مقامات پر ان کے اخلاق و کردار جس کا وہ اپنے اور اپنے طرفداروں کے درمیان مظاہرہ کرتے ہیں، اور مختلف معاملات میں ان کے موقف کی تبدیلی کا ہوائے نفس سے آزاد ہو کر گہرائی سے جائزہ لیں، پھر ان کے حالات کا مطالعہ کریں جو اس اسلامی جمہوریہ میں منافقین و منحرفین کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، اور ان کا نیز ان کے دشمنوں کا تجزیہ کریں، ان شہیدوں کے کیسٹ کسی حد تک دستیاب ہیں اور مخالفین کے کیسٹ بھی شاید آپ کے پاس موجود ہوں، دیکھیے ان میں سے کون سا گروہ معاشرے کے محروم اور مظلوموں کا حامی ہے۔ بھائیو، آپ وصیت نامے کے یہ اوراق میری موت سے پہلے نہیں پڑھیں گے، ممکن ہے میرے بعد پڑھیں، اس وقت میں آپ کے درمیان نہ ہوں گا کہ اپنے مفاد میں آپ کی توجہ کو مبذول کرنے اور مقام و مرتبے نیز اقتدار کے حصول کے لیے آپ کے جوان دلوں سے کھیلنا چاہوں، کیونکہ آپ شائستہ نوجوان ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جوانی اللہ، اسلام عزیز اور اسلامی جمہوریہ کی راہ میں لگائیں تاکہ دونوں جہاں کی سعادت حاصل کر سکیں، اور خداوند غفور سے دعا کرتا ہوں کہ انسانیت کے سیدھے راستے پر آپ کی ہدایت کرے، اور ہمارے اور آپ کے ماضی کی لغزشوں کو اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے درگزر فرمائے۔ آپ بھی خلوتوں میں خداوند عالم سے یہی دعا کریں، کیونکہ وہ ہادی اور رحمان ہے۔ اور ایک وصیت ایران کی شریف قوم اور فاسد حکومتوں نیز بڑی طاقتوں کے ہاتھوں مجبور و بے بس دوسری اقوام کے لیے کرتا ہوں، لیکن ایران کی ملت عزیز کو پھر نصیحت کرتا ہوں کہ وہ نعمت جو آپ نے اپنے جہاد عظیم اور بلند اقبال جوانوں کے خون سے حاصل کی ہے، عزیز ترین امور کی حیثیت سے اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور اس کی حفاظت و پاسداری کریں، اور اس عظیم الہی نعمت اور خداوند عالم کی عظیم امانت کی بقا کے لیے کوشش کریں، اور اس صراط مستقیم میں پیش آنے والی مشکلات سے نہ گھبرائیں، کیونکہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ نیز اسلامی جمہوریہ حکومت کی مشکلات میں دل و جان سے شریک رہیں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، حکومت اور پارلیمنٹ کو خود سے جانیں اور ایک عزیز و محبوب کی مانند اس کی حفاظت کریں، اور پارلیمنٹ، حکومت اور عہدیداروں سے نصیحت کرتا ہوں کہ اس ملت کی قدر کریں، اور عوام بالخصوص مستضعفین، محرومین اور ستم رسیدہ لوگوں کی جو ہماری آنکھوں کے نور اور سب کے ولی نعمت ہیں، اسلامی جمہوریہ انہی کی مسائل کا نتیجہ ہے اور انہی کی فداکاریوں سے وجود میں آئی ہے، اور اس کی بقا بھی انہی کی خدمات کی مرہون منت ہے، خدمت میں کوتاہی نہ کریں اور خود کو عوام سے اور عوام کو اپنا سمجھیں، غیر متمدن، لٹیری اور عقل سے آری محضور طاغوتی حکومتوں کی ہمیشہ مذمت کریں، لیکن اس طرح کے انسانی اعمال کے ساتھ جو ایک اسلامی حکومت کے شایان نشان ہیں۔ مسلمان اقوام سے وصیت کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ حکومت اور ایران کی مجاہد قوم کو نمونۂ عمل قرار دیں، اور اپنی ظالم حکومتوں کو اگر وہ اقوام کی خواہش پر جو ملت ایران کی خواہش ہے سر نہ جھکائیں تو پوری قوت سے انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیں، کیونکہ مسلمانوں کی بدبختی کی وجہ مشرق و مغرب سے وابستہ حکومتیں ہی ہیں۔ میں تاکید کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں کہ اسلام اور اسلامی جمہوریہ کے مخالفین کے پروپیگنڈوں پر توجہ نہ دیں، کیونکہ یہ سب اسلام کو عملی زندگی سے باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سپر طاقتیں اپنے مفادات حاصل کر سکیں۔ ڈال استعمار اور استحصال کرنے والی بڑی طاقتوں کے ان شیطانی منصوبوں میں سے ایک جس پر برسہا برس سے عمل ہو رہا ہے، اور ایران نے رضا خان کے زمانے میں یہ منصوبہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا تھا، اور محمد رضا کے زمانے میں بھی مختلف روشوں سے اس کو جاری رکھا گیا، علماء دین کو گوشہ نشین کرنا ہے۔ رضا خان کے زمانے میں علماء کرام پر سختیاں کی گئیں، مذہبی لباس اتروا لیے گئے، جیلوں میں رکھے گئے، جلاوطن کیا گیا، توہین و تذلیل کی گئی، موت کی سزائیں دی گئیں، اور اس قسم کے دوسرے مظالم ہوتے رہے۔ محمد رضا نے علماء کرام کو گوشہ نشین کرنے کے لیے دوسرے پروگراموں اور کوششوں سے کام لیا۔ یونیورسٹی کے اراکین اور علماء دین کے درمیان دونوں طبقے کی لا علمی کے سبب عداوت و نفرت کا جذبہ پیدا کرایا، اور اس ضمن میں وسیع پیمانے پر پروپیگنڈے ہوئے، اور مقام افسوس ہے کہ سپر طاقتوں کو اپنی شیطانی سازشوں سے خاصا فائدہ ہوا۔ ایک طرف پرائمری اسکولوں سے یونیورسٹیوں تک یہ کوشش کی گئی کہ معلمین، اساتذہ اور چانسلرز مغرب و مشرق پرست ہوں، اور اسلام نیز دوسرے مذہب سے منحرف لوگوں کو انتخاب کر کے یہ عہدہ دیا جائے تاکہ ایماندار و فرض شناس لوگ اقلیت میں رہیں، اور جو نسل مستقبل میں حکومت سنبھالے گی وہ بچپن سے نوجوانی اور جوانی تک اس طرح تربیت پائے کہ مکمل طور پر مذاہب اور بالخصوص اسلام سے وابستہ لوگوں اور خصوصاً علماء اور مبلغین سے متنفر ہو جائے۔